الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة اوپر والی سورت کے ساتھ اس کا رب صحیح طریقے سے ہوگا کہ سورہ قلم میں رسالت کا اثبات تھا اور کافروں کی سزا کا بیان تھا. اس سورہ حاقہ میں کافروں کی سزا کی تحقیق ہے کہ ان کافروں کو کیسی کیسی سزا دی جائے گی, اور کافروں کو جو سزا دی جائے گی اس کے کچھ واقعات بیان کیے جا رہے ہیں. اس اعتبار سے دونوں صورتوں میں مناسبت ہے. یہ صورت ساتویں نمبر پر نازل ہوئی سورہ تبارک کے بعد سورہ معارج سے پہلے پہلے. قیامت کے قرآن میں مختلف نام آئے ہیں, تین نام تو اسی صورت میں آئے ہیں. اس میں سے ایک نام ہے الحاقہ. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ لفظ الحق سے مشتق ہے. حق کے معنی آتے ہیں ثابت. اس صورت میں حاقہ کا معنی یہ ہوگا کہ جس قیامت کا واقع ہونا ثابت ہے, جو قیامت ہو کر کے رہے گی, جو قیامت واجب الوقوع ہے, یعنی اس کا واقع ہونا واجب اور لازم ہے. نمبر دو, بعض حضرات نے اس کی توجیہ یہ کی ہے کہ الحاقہ کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن میں تمام کاموں کی حقیقت پہچان لی جائے گی. جس نے دنیا کے اندر جو بھی کام کیے ہیں ان تمام کاموں کی حقیقت قیامت کے دن پہچان لی جائے گی. اس اعتبار سے اس کو حاقہ کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں. نمبر تین, حاقہ کا معنی یہ ہے کہ جن امور کا وجود ضروری ہے, جن امور کا واقع ہونا سچ ہے, ان امور میں سے ایک امر قیامت ہے. اور علامہ محلی نے جو معنی یہاں ذکر کیا وہ یہ ذکر کیا کہ قیامت منکرین کے سامنے اپنی حقیقت کو ثابت کر دینے والی ہے. جو منکرین دنیا میں مرنے کے بعد زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں, جو منکرین حساب کا انکار کرتے ہیں, جو منکرین بدلے کا انکار کرتے ہیں, یہ قیامت ان کے سامنے اپنی سچائی کو ثابت کر دے گی. کسی چیز کی تعظیم اور بڑے ہونے کو بتلانے کے لیے پھر دوبارہ اس کا سوال کیا جاتا ہے. تو اب یہ جو دوسری مرتبہ آ رہا ہے ملحاقہ, یہ قیامت کی شان اور اس کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے سوال کیا گیا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی جناب فلاں صاحب کا کیا کہنا, تو اس طریقے سے یہ دوبارہ سوال جو یہاں ہوا یہ اس کی عظمت شان کو بیان کرنے کے لیے. وما دراک ما الحاقہ, کہ مخاطب کیا تجھے پتا ہے کہ وہ واقع ہونے والی قیامت کیا چیز ہے. اکرر مرتبہ لا کر کے اس کی شان کو مزید واضح کر دیا گیا. کذبت ثمود وعاد بالقارعہ, قارعہ کا معنی یہ ہے جو دلوں کو جھنجھوڑ ڈالے. دوسرا معنی آتا ہے مخلوق کو مسترب اور بے چین کر ڈالے. تیسرا معنی آتا ہے زمین اور آسمان کو منتشر کر ڈالے. ایسی قیامت کا قوم سمود اور قوم عاد نے انکار کیا, انہوں نے اس قیامت کو جھٹلا دیا, حالانکہ وہ قیامت اپنی ہولناکی کی وجہ سے دلوں کو ہلا ڈالے گی. فَأَمَّا سَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ, جو حد سے زیادہ خوفناک ہو تو قوم سمود ہلاک کی گئی ایک طاغیہ سے, یعنی حد سے زیادہ خوفناک چیز سے. اور وہ کیا چیز تھی؟ حضرت جبرائیل امین کی چنگار تھی. وہ چنگار حد سے زیادہ خوفناک تھی. بعض روایت میں ہے کہ وہ زلزلہ تھا جو حد سے زیادہ خوفناک تھا. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ, تو بڑی قیامت کے ساتھ دنیاوی قیامتوں کا بھی تذکرہ ہے. بڑی قیامت الحاقہ اور چھوٹی چھوٹی قیامتیں, فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ, اور قوم عاد کے ان کو ہلاک کیا گیا ایک سخت بھیانک آواز والی آندھی کے ذریعے سے. چنانچہ قوم عاد کے اوپر ایک تیز ترار ہوا چلی جس میں سے بھیانک ڈراؤنی آوازیں نکل رہی تھی. آتیہ, جو ہوا بے قابو تھی, بے قابو اور طوفانی ہوا تھی, بہت سخت اور بڑی مضبوط وہ ہوا تھی. چنانچہ وہ ہوا بے حساب جاری ہوئی. روایت کے اندر آتا ہے, ابھی روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالی کوئی ہوا بھیجتے ہیں یا بارش نازل فرماتے ہیں تو اس کی ایک مقدار متعین ہوتی ہے, لیکن قوم نوح پر برسنے والا پانی اور قوم عاد کے اوپر چلنے والی ہوا, اس کی کوئی مقدار نہیں. ہوا کے خزانوں کے جو نگران فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی اس کو قابو نہیں کر سکے, اس کو بھی اس کو ناپ نہیں سکے, اس کی مقدار کا ان کو بھی اندازہ نہیں ہو سکا. اور یہی حال پانی کا تھا جو قوم نوح کے اوپر آیا. سخرها علیہم سبع لیال و ثمانیت ایام, اس ہوا کو ان دشمنوں کے اوپر مسخر کیا سات راتیں اور آٹھ دن. چنانچہ شوال کے مہینے کے آخری ہفتے میں, یعنی تقریباً 22 شوال کو یہ عذاب شروع ہوا ایک بوت سے دوسری بوت تک, اور بعض روایت میں آتا ہے کہ ایک جمعہ سے دوسری جمعہ تک, اور آٹھویں دن کے اندر تو سب کی موت آ گئی. پھر ایک ہوا چلی جس نے ان کی لاشوں کو اٹھا کر کے سمندروں میں ڈال دیا. سخرها علیہم سبع لیال و ثمانیت ایام حسوما, حسوم یہ حسمن سے مشتق ہے, جس طرح داغ لگانے والا جو ہوتا ہے, داغنا بھی ایک علاج ہے بیماریوں کا, تو داغ لگانے والا مسلسل مریض کو داغ لگاتا ہے یہاں تک کہ مرض ختم ہو جائے, جیسے کہ آج کل کی کیمیا تھراپی, کیمو تھراپی جو کینسر کے مریضوں کو دی جاتی ہے نعوذ باللہ. تو وہ جو ہے جس طریقے سے داغ والا مسلسل مریض کو داغ دیتا ہے یہاں تک کہ مرض ختم ہو جائے, تو حسوم کے لفظ کے ذریعے لگاتار والا معنی لینا ہے کہ وہ ہوا لگاتار ان کے اوپر چلی, بیچ میں ذرہ برابر بھی نہیں رکی. اب سات راتیں اور آٹھ دن جو ہوا چلی ہو, فطر القوم فیہا فرعا, تو پوری قوم عاد زمین پر پچھاڑی ہوئی پڑی ہوئی تھی، ہلاک شدہ پڑی ہوئی تھی. کأنہم اعجاز نخل خاویہ، وہ قوم ایسی ہو گئی جیسا گویا کہ کھجور کے درختوں کے لمبے لمبے تنے جو زمین کے اوپر گرے ہوئے ہو. کسی علاقے میں کھجور کے درخت کی کثرت ہو اور وہاں آندھی آئے، پھر جو پوری باڑی ویران ہو جاتی ہے تو اس کا منظر بڑا عجیب اور نرالا ہوتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ بڑے بڑے جو ہے درخت، لمبے لمبے کھجور کے تنے ہزاروں کی تعداد میں زمین پر گرے ہو. کیونکہ قوم عاد کے لوگ جسم میں بہت لمبے تھے، اسی لیے ان کی لاشیں زمین پر ایسی گری ہوئی معلوم ہوئی جیسے کہ کھجور کے درختوں کے تنے زمین کے اوپر گرے پڑے ہوئے ہو. کأنہم اعجاز نخل خاویہ فہل ترا لہم من باقیہ، ذرا دیکھ لو کہ ان میں سے کوئی بچ تو نہیں گیا ادھر ادھر چھپ کر کے، یعنی کہ تم کو کوئی بچا ہوا نظر نہیں آئے گا. سب کے سب لوگ جو ہے بالکل ہلاک اور برباد کر دیے گئے. کہتے ہیں کہ ایک دوسری اماں ایک گار میں چھپ گئی تھی، سرنگ میں چھپ گئی تھی، چنانچہ ہوا نے اس سرنگ میں جا کر کے اس دوسری کو بھی ہلاک کر ڈالا. فطر القوم فیہا صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ فہل ترا لہم من باقیہ، یہ اعجاز عجوز سے ہے. اور وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفکات بالخاطئہ، فرعون آیا اور فرعون ومن قبله ومن قبله ومن قبله ضمہ ہے جو فتح ہے، ومن قبله والمؤتفکات بالخاطئہ، اور فرعون اور فرعون کے جو متبعین تھے، اس کے جو لاو لشکر تھے، اور اس سے پہلے جو ہے دوسری جو ہے قومیں تھی کافر قومیں، والمؤتفکات اور جو بچیاں الٹ دی گئی. کون سی بچیاں الٹ دی گئی؟ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم الٹ دی گئی. تو اگر ومن قبلہ پڑھیں گے تو اس کے سامنے کے لوگ سے مراد لیں گے، اس کے متبعین اور اس کے لشکر، اس کی قوم کے لوگ. اور امام حق کی قرات لیں گے تو اس سے پہلے گزری ہوئی امتیں، یہ معنی مراد لیا جائے گا. نافرمان قومیں، ومن قبلہ والمؤتفکات اور الٹی ہوئی بستیاں حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی، بالخافیہ انہوں نے جرم کا ارتکاب کیا تو اس جرم کی سزا کے اندر ان کو الٹ دیا گیا. فعصوا رسول ربهم، ان سب قوموں نے اپنے رب کی طرف سے آئے ہوئے رسول کی نافرمانی کی. فأخذهم أخذة رابية، تو ان کو ایک سخت پکڑ نے پکڑ لیا. رابیہ یعنی بڑی خطرناک پکڑ نے ان کو پکڑ لیا. انا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، یقینا جب پانی ابلا، پانی سر پر چڑھا اور پانی ہر چیز کے اوپر اونچا ہو گیا، یہاں تک کہ پہاڑوں سے بھی اونچا ہو گیا، تو ہم نے تم کو کشتی کے اندر سوار کر دیا. حملناکم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے انسانوں کو خطاب ہے، مراد ہے تمہارے آباؤ اجداد کو، کیونکہ اس وقت تم تو دنیا میں موجود نہیں تھے لیکن تمہارے آباؤ اجداد کی پشتوں میں تم بیٹھے ہوئے تھے. اس لیے کہا گیا حملناکم فی الجاریہ، چلتی ہوئی کشتی کے اندر ہم نے تم کو سوار کر دیا. لنجعلها لکم تذکرہ، تاکہ ہم اس کشتی کو تمہارے لیے یاد رکھنے کا سامان بنا دے رہے، نصیحت کا سامان بنا دے رہے، تاکہ ہم اس کشتی کو تاکہ ہم تمہارے لیے نصیحت کا سامان بنا دے رہے. یا یہ کہ یوں کہو کہ لینج آلہا یعنی کافروں کی ہلاکت مومنوں کی نجات کو ہم نصیحت کا سامان بنا دے رہے. کہ ایمان والوں کو اللہ کیسے نجات دیتے ہیں, کافروں کو اللہ کیسے ہلاک کرتے ہیں. وَتَعِيَهَا اُذُنُ وَاعِيَهَا اور اس کو یاد رکھنے والے کان یاد رکھ لے رہے اور کان اس کو محفوظ کر لے رہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ دل برتن ہے, ضرور ہے, بس افضل ترین وہی دل ہے جو زیادہ یاد رکھنے والے ہو. یعنی کہ واقعات عذاب واقعات عبرت کو یاد رکھنے والے ہو وہ دل بہت افضل ترین ہے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ تو جب سور کے اندر پھونکا جائے گا, ایک بار پھونکا جانا, ایک بار پھونکے جانے کا کیا مطلب, سور مختلف ہوں گے. ایک سور ہوگا بے ہوش کرنے والا, ایک سور ہوگا لوگوں کی موت والا, ایک سور ہوگا دوبارہ زندہ کیے جانے والا. تو جب پھونکا جائے گا سور کے اندر, یک بار پھونکا جانا تاکہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے درمیان کے اندر فیصلہ کر دے رہے. وحملت الارض والجبال فدکتا فدکتا دکتا واحدا, تو اس وقت کے اوپر زمین اور پہاڑ کو اٹھا کر کے ایک ہی ضرب میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. زمین کو اور پہاڑوں کو ایک ہی ضرب کے اندر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. سنن کی روایتوں میں ہے کہ زمین اور پہاڑ غبار بن کر کے کفار کے چہرے کے اوپر آ جائے گی, پوری زمین چورے چورا ہو جائے گی, آسمان پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور کافروں کے چہروں کے اوپر وہ چھا جائیں گے. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ, تو اس دن جو ہے پیش آ جائے گا وہ واقعہ جس کو پیش آنا ہے, یعنی قیامت اس دن پیش آ جائے گی اور قیامت قائم ہو جائے گی. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ, اور آسمان پھٹ پڑیں گے تو وہ آسمان اس قیامت کے دن ضعیف اور کمزور ہو جائیں گے. آج اتنے مضبوط مستحکم آسمان قیامت کے دن ایک دم نرم روئی کے گھابوں کی طرح ہو جائیں گے. وَالْمَلَكُ عَلَىٰ رَجَائِهَا, اور فرشتے آسمان کے کنارے کناروں کے اوپر کھڑے ہو جائیں گے اور پوری زمین کا احاطہ کر کے ملائکہ کھڑے ہو جائیں گے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ, اور آپ کے رب کو آپ کے رب کے عرش کو آٹھ فرشتے اس دن اوپر سے اٹھائے ہوئے ہوں گے, اور آپ کے رب کے عرش کو اوپر سے آٹھ فرشتے اس قیامت کے دن اٹھائے ہوئے ہوں گے. اب روایتوں میں ان ملائکہ کی عجیب و غریب تفصیلات آئی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت میں ایسا آیا کہ آٹھ ملائکہ مینڈوں کی شکل کے اندر وہ اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. ایک روایت کے اندر یہ بھی آیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ اتنی بڑی سائز کے یہ ملائکہ ہے کہ ان کے سر اللہ کے عرش کے ساتھ لگے ہوئے اور ان کے قدم زمین کے اندر بالکل نیچے اسفل السافلین میں, اتنے بڑے بڑے ملائکہ آٹھ اس کو اٹھائے ہوئے ہوں گے اور ان کے قدم سے پیٹھ تک. اب جب مینڈے کی شکل میں تو قدم کے بجائے کہو کھر, ان کے کھر سے لے کر ان کی پیٹھ تک کا حصہ اتنا بڑا ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے. اور بات کہتے ہیں کہ ان کے چہرے الگ الگ ہیں, ان میں سے ایک فرشتے کا چہرہ انسان جیسا, ایک فرشتے کا چہرہ جانور شیر جیسا, ایک فرشتے کا چہرہ بیل جیسا, ایک فرشتے کا چہرہ جھیل جیسا, چیل جیسا, اس طرح کی روایت بھی آئی ہے. یہ چار تو تذکرہ آئے, یہ چار اس لیے آئے کہ امام ابن جریر کی رائے یہ ہے کہ اس وقت فرشتوں جو عرش کو اٹھائے ہوئے وہ چار ہے, اس لیے چار کی شکل جو ہے یہ روایت میں آئی. باقی کل جو ہے آٹھ فرشتے قیامت کے دن اٹھائیں گے, اس وقت چار ہے. اور جو آٹھ کا عدد آیا تو آٹھ کے عدد کے سلسلے کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما کی ایک روایت ہے کہ آٹھ سے مراد آٹھ صف میں کھڑے ہوئے ملائکہ اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ آٹھ یہ تو ایک مثال ہے, باقی حقیقت کے اندر ان ملائکہ کی تعداد اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. حضرت عباس ابن عبد المطلب عم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ فرشتے پہاڑی بکروں کی صورت کے اندر ہوں گے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی آنکھیں اتنی بڑی بڑی ہے کہ آنکھ کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک 100 سال کا راستہ ہے. ایک روایت کے اندر آیا کہ ان فرشتوں کی گردن اور کان کے نیچے کی لو کے درمیان اتنا بڑا فاصلہ ہے کہ ایک اڑنے والا پرندہ 700 سال تک اڑتا چلا جائے. اتنا فاصلہ جو ہے ان کی گردن اور کان کے نیچے کی لو کے درمیان میں ہے. بہرحال یہ بڑے بھاری بھرکم عظیم شان ملائکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھا کر کے لائیں گے. اور آنکھ کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ 8,000 کی تعداد میں یہ ملائکہ ہوں گے. یومئذ تعرضون, اے انسانوں قیامت کے دن تم لوگ حساب کے لیے پیش کیے جاؤ گے. لا تخفا منکم خافیا, اور تم میں سے کوئی چیز چھپ نہیں سکے گی. سب کے راز بھید سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھل جائے گی. اب جو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہے پیش ہونا ہے, اس سلسلے میں ایک روایت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 پیشی ہوگی لوگوں کی قیامت کے دن. 2 پیشیاں تو جھگڑے اور عذر و معذرت کے واسطے, دنیا کے معاملات کی صفائی, جھگڑے, عذر و معذرت, ان سب کے لیے. اور تیسری پیشی کے وقت پر اعمال نامے ہاتھ میں نمودار ہو جائیں گے, کسی کے دائنے ہاتھ میں, کسی کے بائیں ہاتھ میں. حکیم ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, یہ امام ترمذی کے علاوہ ہے, ان کا تعارف ان قریب آپ ہماری کتاب میں پڑھ لیں گے, جواری سفر نامے کی پہلی جلد کے اندر حکیم ترمذی کون ہے. حکیم ترمذی نے یہ روایت نقل کی ہے کہ جھگڑا کرنے کے لیے پیشی دشمنوں کی ہوگی, وہ دشمن یعنی اسلام اور دین اور اللہ اور رسول کے دشمن, وہ اللہ تعالیٰ کو حقیقت میں پہچانتے نہیں ہوں گے. وہ دشمن خدا یہ سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے باعث و مباحثہ جھگڑا کرنے سے ہم کو نجات مل جائے گی, ہماری بات بن جائے گی. یہ سوچ کر کے اللہ سے جھگڑیں گے, باعث و مباحثہ کریں گے. اور معذرت کے لیے پیشی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی کہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دشمنوں کے خلاف اتمام حجت فرمائیں گے کہ دیکھو یہ میرے انبیاء برحق تھے, تم نے ان کی بات نہیں مانی. ان تمام معذرتوں کے بعد دشمنوں کو تو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا. اور تیسری پیشی اہل ایمان کی ہوگی, ये नाम की पेशी होगी जिसके अंदर जो गुनहगार किस्म के अहले ईमान थे अल्लाह ताला उनको तन्हाई में बहुत डांटेंगे, इताब फरमाएंगे, यहाँ तक कि उनको शर्म आ जाएगी, फिर अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमा करके उनसे राजी हो जाएंगे। इस तरह तीन मरतबा पेशी होगी। मन ऊतिया किताब भी अमीन, तो जिसको उसका अमाल नामा उसके दाहिने हाथ में दिया जाएगा। फयकुल हा उमुकराउ किताबिया, तो वो शख्स कहेगा कि लो ये मेरे अमाल नामे को पढ़ो, क्योंकि वो खुशी खुशी दाहिने हाथ में आया, यानी जन्नती होने की अलामत। इन्नी वमंतु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, मैंने तो यकीन कर लिया कि वो मैं मुझे हिसाब का सामना करना ही करना है, हिसाब को मुझे मिलना ही मिलना है, यानी दुनिया में मैंने यकीन कर लिया था कि कयामत आएगी, हिसाब किताब होगा ही होगा, इसीलिए मैं तो दुनिया से उसकी तैयारी करता था। फहुआ फिर इज्जते रादिया, वो आदमी खुश खुर्रम जिंदगी में होगा। फी जन्नतिन आलिया, बहुत ऊंचे दर्जे की जन्नत में होगा। कुतुफुहा दानिया, उसके मेवे झुके झुके होंगे, बैठे बैठे, खड़े खड़े, लेटे लेटे भी उसको तोड़ सकेंगे। कुलू व शरबो, खाओ और पियो, हनिया मजे के साथ, बिमा सलफ तुम फिल अय्यामिल खालिया, दुनिया के गुजरे हुए दिनों के अंदर जो अमाल तुमने भेज दिए उसके बदले में अल्लाह ने तुमको ये मेवे अता फरमाए। वाम्मा मन उतिये किताब हुदी शिमाली, और बहरहाल जिसको उसका अमाल नामा बाएं हाथ में दिया जाएगा, तो बाएं हाथ में अलामत ये है कि ये जहन्नमी है, मुजरिम है, इसीलिए उसकी आरज़ू क्या होगी। फयकूलु या लैतनी लम उत किताबिया, वो बोलेगा हाय हाय, मुझे मेरा अमाल नामा ही नहीं मिलता तो बहुत अच्छा होता। इसका एक नज़ारा देखना हो तो नापास होने वाले रिजल्ट लेने ही नहीं आते हैं कि भाई इसको लेके क्या करे लाल लाल निशान वाला। तो कयामत के दिन ये मुजरिमीन जो है कहेंगे कि हाय हाय, मुझे अमाल नामा दिया ही न जाता तो बहुत अच्छा होता। वलम अदरी मा हिसाबिया, और मुझे खबर ही न होती मेरा हिसाब क्या है, इसलिए कि आदमी के हिसाब में कुछ जो है लेने का निकलता हो तो आदमी बहुत खुश होता है कि हिसाब सामने आ गया, और देने का हो तो आदमी कहता है हिसाब आया क्योंकि ये देने का निकला। इस तरीके से वो आदमी कहेगा कयामत के दिन कि मुझे खबर ही न होती कि मेरा हिसाब क्या है। या लैता कानतिल काबिया, ए हाय अफसोस, दुनिया में जो मौत आई थी वो मेरी मौत, हर मेरा काम पूरा हो जाता। काफिया का क्या माना, मेरी जिंदगी ही खत्म हो जाती दुनिया की मौत के ऊपर, और मुझे कयामत के बाद दोबारा जिंदा न किया जाता। मागना अन्नी मालिया, मुझको मेरा माल कुछ भी काम नहीं आया, मुराद है वो माल जो उसने गुनाह और नाफरमानी के कामों में खर्च किया होगा, बाकी जो माल नीची में खर्च किया हो तो फायदा मंद होगा। हलक अन्नी सुल्तानिया, मेरा सारा जोर बर्बाद हो गया, दुनिया में मेरा बहुत जोर था, मेरा बहुत दबदबा और रौब लोगों पर था, मैंने उस जोर से कोई दीनी फायदा नहीं उठाया बल्कि गलत काम किए, वो जोर सारा का सारा बर्बाद। अल्लाह ताला फरिश्तों को फरमाएंगे जहन्नम के दारोगों को, खुजू इसको पकड़ो, फगुल लो और उसके गले में सौक डालो, पकड़ो और उसके गले में सौक डालो। तुम जहीम फल्लू, फिर उसको जहन्नम की भड़कती हुई आग में घुसा दो, दाखिल कर दो उसको जहन्नम की भड़कती हुई आग के अंदर। किस्सा सुना दिया था ना दफ्तर के ऐलान का, तो हमारे मौलाना पटनी साहब भी थे, खुजू साले को पकड़ो, फगुल्लू साले को बांधो, तो इस्तीफा क्यों हुआ कि दफ्तर से उस वक्त ऐलान लेकर के वो पुरानी तरफ जाए वहाँ पर थी तो मिश्कात की, तो वो तो भागा। और उस तरफ की जो सीढ़ी है उस तरफ वाली दूसरी साइड वाली, मोती साहब मरहूम वहीं बाहर बैठते थे अकेली जिंदगी में, माजूरी की वजह से व्हील चेयर पर, तो सीधा उतर करके भागा और जाके कहता है कि महाराणा पटनी सब तो मैंने बाजुआ में खेल थे। तो क्या मतलब चीज का तर्जुमा कर रहे हैं, फहुल्लू साले को पकड़ो और बांधो, पगुल्लू उसको पकड़ो और जो है उसके गले के अंदर जो है थोक पहनाओ, सुम्मल जहीम फल्लू फिर उसको जहन्नम की भड़कती हुई आग के अंदर दाखिल करो, सुम्म फी सिलसिलतिन धरोहा सबऊन दिरान फसलुकू, फिर एक जंजीर जिसकी पैमाइश 70 जिरा की होगी, यानी मुराद है मलाइका वाला जिरा, उसके अंदर उसको पीरो दो, उसके अंदर उसको पीरो दो। अब ये जो आयत के अंदर आया कि जंजीर के अंदर उसको बांधने का, तो इस सूरत की सिलसिले के अंदर एक रिवायत के अंदर ये है कि 70 जिरा, एक जिरा कूफा से मक्का के दरमियान, जितना फासला कूफा से मक्का तक, ये एक जीरा, ऐसे 70 जीरा लंबी जंजीर में इन जालिमों को जो है पकड़ के बांध दिया जाएगा। बाज रिवायत से पता चलता है कि इस जंजीर की मसाफत आसमान और जमीन के दरमियान में जितना तोल है, ऐसी लंबी चौड़ी जंजीर के अंदर इसको बांध दिया जाएगा। और बाज रिवायतों के अंदर है कि अल्लाह ही जानते हैं कि उस जंजीर का तूल कितना भारी और खतरनाक होगा। और अल्लामा महली ने मुराद लिया मलाइका का जिरा मुराद है, ऐसे 70 जिरा की जंजीर में उनको जकड़ के बांध लिया जाएगा। मुफस्सिर उम्मत हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला नुमा फरमाते हैं कि वो जंजीर काफिर के दुबुर से दाखिल की जाएगी और नाक के नथने से निकाली जाएगी और उसको जंजीर के अंदर पिरो दिया जाएगा ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा न हो सके। इमाम इब्ने जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत इब्ने अब्बास का ये कौल भी नकल किया है कि ये जंजीर सुरिन से दाखिल की जाएगी और मुंह में निकाली जाएगी। और ये भी है कि अरब लोग टिड्डियों को पकड़ करके भूनने के लिए उसको लकड़ी में पिरोते थे, जैसे हमारे यहाँ सलिए के अंदर हम लोग जो है कलेजी गुर्दों के टुकड़े या एक सीकर छोटे छोटे 8-10 वो पिरो करके उसका बारबेक्यू बनाते हैं। तो इस तरीके से इन तमाम काफिरों को जंजीर में पिरोया जाएगा और पिरो करके फिर जहन्नम की आग पर उनको भूना जाएगा। नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। फसलुकू, अब वजह किया, इन्नहु कान ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, यकीनन वो अल्लाह ताला जो बड़े अजमत वाले हैं उन पर ईमान नहीं लाता था, वला यहुद्दु अला ताअमिल मिस्कीन, मिस्कीनों को खाना खिलाने की तरगीब भी नहीं देता था, खुद तो बखील था था दूसरों को भी तरगीब नहीं दे रहे। इससे क्या मालूम हुआ कि खुद के पास खिलाने की इस्तेआत न होवे तो कम से कम तरगीब तो देवे कि भाई तुम खिलाओ यतीमों को, फकीरों को, मिस्कीनों को। वला यहुद्दु अला ताअमिल मिस्कीन फलैस लहुल यौम हाहुना हमीम, तो उसके लिए आज कयामत के दिन वहाँ पर कोई मदद करने वाला दोस्त नहीं होगा जिसकी मदद से उसको फायदा पहुँच सके। वला तामुन इल्ला मिन गिसलीन, कोई खाना नहीं होगा सिर्फ गिसलीन होगा। गिसलीन के बारे में दो रिवायत से बात कहते हैं कि दो जख्मियों का कच्चा खून उसको कहते हैं गिसलीन, बात कहते हैं कि दो जख्मियों का पीप वो उनको खाना पड़ेगा। और एक रिवायत के अंदर है गिसलीन ये एक दरख्त है, बात कहते हैं कि जक्कूम ही को गिसलीन कहा जाता है। ला याकुलुहू इल्लल खातिरून, काफिर नाफरमान लोग उसको खाएंगे उनके सिवा कोई नहीं खाएगा, ऐसा कड़वा ऐसा बदमजा। फला उक्सिमु बिमा तुबसिरून वमा ला तुबसिरून, मैं कसम खाता हूँ ऐसी चीजों की जिसको तुम मखलूकात में से देखते हो और जो चीजें तुमको नजर आती नहीं है, उन तमाम चीजों की मैं कसम खाता हूँ। نمبر ایک، جو چیزیں تم انسانوں کو نظر آئے، جناتوں کو نظر آئے، باری تعالیٰ اس کی قسم کھاتے ہیں. نمبر دو، تم دیکھ سکتے ہو لیکن دیکھتے نہیں ہو، ان تمام چیزوں کی بھی اللہ قسم کھا رہے ہیں. نمبر تین، جو چیزیں تم دیکھ ہی نہیں سکتے، ان تینوں قسم کی چیزوں کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں. گویا مرئی، غیر مرئی، رویت ممکن، رویت ممتنع، تمام کی قسم کھا کے جواب قسم، انہ لقول رسول کریم، یقیناً وہ قرآن تو ایک بڑے بزرگی والے، بڑے معزز پیغام لانے والے کی بات ہے. جبرائیل امین اللہ کے یہاں سے لائے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو سنایا، ان کے ذریعے سے تم کو ملا ہوا یہ باعزت کلام ہے، معزز کلام ہے. اس قرآن کے بارے میں تم شک مت کرنا. وما هو بقول شاعر، کہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. قلیلا ما تؤمنون، تم بہت کم ایمان لاتے ہو، تم میں سے بہت کم لوگ جو ہے مانتے ہیں، تم بہت کم ایمان لاتے ہو. ولا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے. قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم دھیان دیتے ہو. تنزیل من رب العالمین، یہ تو تمام عالموں کے رب کی طرف سے اتارا گیا کلام ہے. حضرت عمر کے اسلام کے سلسلے کے اندر دونوں واقعات ہیں، سورہ طہٰ والا واقعہ بھی ہے اور یہ واقعہ بھی ہے، بلکہ یہ واقعہ مقدم ہے وہ طہٰ والے واقعے سے. حضرت عمر فرماتے ہیں اپنے کفر کے زمانے کی بات، کہ ایک دن میں نے سوچا کہ میں جاؤں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے ہیں وہ تو سنوں. رات کا وقت تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے قرآن پڑھ رہے تھے. نماز کے اندر حجر اسود اور جو ہے رکن یمانی کے بیچ والے حصے میں، حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں حسین والی سائڈ سے آیا اور حضور دیکھ نہ لے رہے، اسی لیے میں کعبہ کے غلاف میں گھس گیا اور غلاف میں چھپے 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 کھسکتا 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 حضور کے پاس چلا گیا کہ کیا پڑھتے ہیں وہ تو سنوں. چنانچہ میں نے حضور کا کلام مبارک سنا تو قرآن کی آیتیں سورہ حق کا حضور پڑھ رہے تھے. یہ ساتویں نمبر کے اوپر نازل ہونے والی ابتدائی دور کی سورت ہے، تو حضور اس کی تلاوت کر رہے تھے، تو قرآن میں سنتا گیا تو میرے دل میں خیال آیا کہ کتنا پیارا اور لذیذ کلام ہے، یہ تو کوئی بہت بڑے شاعر ہے اور ان کا یہ شاعرانہ عجیب اونچے انداز کا کلام ہے. بس میرے دل میں یہ خیال آیا کہ تو بہت بڑے شاعر ہے، تو حضور اس آیت پر پہنچے، وما ہوا بقول شاعر، یہ شاعروں والا کلام نہیں ہے. قلیلا ما تؤمنون، جب یہ حضور کی زبان سے سنا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ تو کاہن ہے، کہ میرے دل کے خیال کا ان کو پتہ چل گیا، اس لیے وہ میری بات کی نفی کر رہے ہیں کہ وما ہوا بقول شاعر، وہ نفی کر رہے ہیں، یہ کاہن آدمی ہے. تو فوراً حضور نے آیت پڑھی، ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، تو میں ڈر گیا کہ ارے یہ تو جو ہے ان کو تو سب کچھ یہ ہو جاتا ہے قلیلا. تو پھر یہ آیت آئی، تنزیل من رب العالمین. جب حضور نے سورت پوری کی، نماز ختم ہوئی، تو میں حضور چلے گئے، حضور کو پتہ نہیں کہ میں سن رہا ہوں، میں بھی حضور کے پیچھے پیچھے آہستہ آہستہ چلنے لگا. اب قریش کے مکانات کہاں تھے؟ صفا مروہ کے بیچ باہر والے حصے کے اندر. تو حضور اس طرف پہنچے، میں حضور کے پیچھے چل رہا تھا باب بنی شیبہ کی طرف، تو میں نے پیچھے سے جا کر حضور کی ملاقات کی. بس اسی وقت کے اوپر اسلام کی عظمت، قرآن کی حقانیت، حضور کی صداقت میرے دل میں بیٹھ چکی تھی، اور پھر اس کا مکمل ظہور ہوا سورہ طہٰ والے واقعے کے وقت کے اوپر. تنزیل من رب العالمین، ولو تقول علینا بعض الاقاویل، اور اگر نبی ہمارے اوپر کوئی جھوٹی بات بنا کر کے ہماری طرف سے پیش کرے، اور اگر نبی کوئی جھوٹی بات بنا کر کے ہماری طرف سے پیش کرے، تو لأخذنا منہ بالیمین، تو ہم اس کو نبی کو بھی دائنا ہاتھ ان کا پکڑ لیں گے. دوسرا ترجمہ، ہم ان کو مضبوطی سے، قوت سے، قدرت سے پکڑ لیں گے. اب اس کی دو توجیحات ہیں. بعض حضرات کیا فرماتے ہیں، یہ ایک زمانے قدیم کا محاورہ استعمال ہوا ہے، جب کسی مجرم کو کوئی جلاد قتل کرنے کے لیے لے جاتا تو مجرم کا دائنا ہاتھ اور جلاد کا بایاں ہاتھ، جلاد اپنے بائیں ہاتھ سے مجرم کے دائنے ہاتھ کو پکڑ کے رکھتا تاکہ وہ مجرم جو ہے بھاگ نہ جاوے پتل سے، چھیر نہ جاوے، پلٹ نہ جاوے. اس اعتبار سے یہ بل یمین کا لفظ استعمال ہوا ہے. اور بات کہتے کہ یمین بمانا قوت، قدرت، طاقت، یہ دونوں احتمال اس کے اندر موجود ہے. تو اگر نبی کوئی جھوٹی بات بنا کر کے ہماری طرف جو ہے پیش کرتے تو ہم بھی ان کو جو ہے مضبوطی سے پکڑ لیتے پوری تاکید کے ساتھ. لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. وَتِين کہتے ہیں اس رگ کو جو دل سے متصل ہوتی ہے، وہ کٹ جاتی ہے تو انسان مر جاتا ہے، پھر ہم اس کی شہ رگ کو کاٹ دیتے، دل کی رگ کو ہم جو ہے کاٹ دیتے. اب یہاں ایک بہت نازک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ قادیانی لوگ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں، غلط استدلال کرتے ہیں. یہ آیت کریمہ جھوٹے نبیوں کے متعلق نہیں ہے، یہ آیت کریمہ سچے نبیوں کے متعلق ہے. اوپر سے جو کلام چلا آ رہا ہے سیاق و سباق، یہ اس کی سب سے بڑی دلیل ہے. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی جو تفسیر ہے، تفسیر عزیزی، حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ تقول کی ضمیر رسول کی طرف لوٹتی ہے، یعنی اگر رسول بل فرض، رسول سے مراد سچے رسول، بل فرض کوئی بات اللہ تعالی کی طرف منسوخ کر دے، جو بات اللہ نے اتاری نہیں ہے لیکن اس کی نسبت اللہ کی طرف کرے، یا اللہ کے کلام میں اپنی طرف سے کچھ ملاوٹ کر دے رہے جو کلام اللہ تعالیٰ نے اتارا نہیں ہے، تو اس رسول کے اوپر فوراً عذاب آ جائے گا. یہ دل فرض بات ہے، ولو دل فرض، اس لیے کہ کوئی رسول اللہ کی بات میں اپنی طرف سے کوئی بات ملا سکتا نہیں، اور کوئی رسول جو ہے کوئی حرف جو اللہ کا نہ ہو اللہ کی طرف منسوب کر سکتا نہیں، کیونکہ اس رسول نے اگر کوئی بات ملا دی اور اس کے اوپر عذاب ظاہر نہ ہوا تو وحی الہی کے اوپر سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا، جس کی اصلاح ناممکن ہے. حالانکہ اس رسول کی سچائی معجزات کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے واضح ہو چکی، معجزات نے بتلا دیا کہ یہ سب سچے رسول ہے، دلائل، براہین، معجزات، بینات، اس سب سے ان کی صداقت ظاہر. اب جس کی صداقت دوسرے بینات، دلائل، معجزات سے واضح ہو، اگر وہ ایک حرف بھی اللہ کی طرف غلط منسوب کرے یا اپنی بات کو اللہ کی بات کہہ کر بتلاوے تو فوراً عذاب آ جائے، اگر ایسا ہوئے تو. اس لیے کہ اگر عذاب نہ آوے، سزا نہ ہوئے، تو وحی الہی پر سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا. یہ امت کے جمہور مفسرین کی اجماعی رائے ہے. جبکہ جو آدمی رسول صادق نہیں ہے، ظاہر ہے کہ جب وہ رسول صادق نہیں ہے تو اس کی سچائی کے اوپر نہ کوئی معجزات ہے، نہ کوئی براہین ہے، نہ کوئی دلائل ہے، نہ کوئی بینات ہے، نہ کوئی آیات ہے، اور اس رسول کی رسالت کا اس بات کسی طرح ممکن ہی نہیں ہے. اگر وہ رسول اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی غلط باتیں بکواس کرتا پھرے، اللہ کی طرف غلط باتیں منسوب کرتا پھرے، تو اس کے متعلق یہ آیت نہیں ہے. اس لیے کہ اس کے جھوٹا اور رسوا ہونے کے واسطے تو یہی کافی ہے کہ وہ رسول ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور کوئی معجزہ نہیں ہے اس کے پاس، وہ رسول ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور کوئی دلیل نہیں ہے اس کے پاس، اس لیے یہ اس کی رسوائی اور جھوٹا ہونے کے لیے کافی ثابت. اس وجہ سے اگر وہ کوئی بات غلط اللہ کی شان میں کہے تو اس کے اوپر اس وقت پر عذاب کا آنا ضروری نہیں، کیونکہ اس کی رسالت بھی نہیں. اور جب دوسرے دلائل کے ذریعے سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی دنیا میں آنے والا نہیں، تو جو آدمی اب نئی نبوت کا دعویٰ کرے تو ظاہر بات ہے کہ وہ جھوٹا ہی ہے، اور یہی اس کا دعویٰ اس کی رسوائی کے لیے کافی ہے. جیسے کہ کوفہ میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس سے دلیل مانگنے کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں. اس لیے کہ دلیل مانگنے کا کیا مطلب ہوا کہ تم اس کی نبوت کو تسلیم کرنے جا رہے ہو، دلیل تو اس سے مانگی جائے جس کی بات آپ تسلیم کرتے ہو، یہ تو جھوٹا ہی ہے. اس لیے کہ جب نصوص سے صحیح طور پر ثابت ہے کہ حضور کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا ہی نہیں ہے تو پھر تم اس سے دلیل مانگنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، دلیل مانگنا تو اس کی صداقت کے اعتراف کے مشابہ ہو جائے گا. تو یہی اس کے کذاب مفتری رسوائی کے لیے کافی شافی ہے. اب قادیانی لوگ کیا کہتے ہیں کہ اوہو مرزا سچا رسول تھا، اس واسطے تو جو ہے اس کے اوپر کوئی عذاب نہیں آیا. یہ عذاب کا نہ آنا یہ اس کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے دنیا کے اندر ظاہری طور پر، اس لیے کہ اس کی رسالت کے اوپر کوئی ثبوت نہیں، کوئی جو ہے دلیل نہیں، کوئی اس کا معجزہ نہیں، بلکہ جتنی پیشین گوئیاں اس نے کی اللہ نے اس کو ذلیل اور رسوا کر کے جھوٹا کر کے علل اعلان ثابت کیا. اس نے کہا تھا کہ محمدی بیگم سے ہمارا نکاح ہوگا، محمدی بیگم سے نکاح ہو ہی نہیں سکا، حسرت کے ساتھ بیچارہ دنیا سے گیا. اور محمدی بیگم جو ہے اس کے مرنے کے بعد بھی تقریباً 40-45 سال تک مرزا کے جھوٹا ہونے کا اعلان کرتی رہی. وہ مرزا جی نے کہا تھا انجام آتم پادری کے بارے میں، وہ بات بھی بالکل جھوٹی ثابت ہوئی. اس کی تمام پیشین گوئی، ایک بھی پیشین گوئی کبھی جو ہے سچی ثابت نہیں ہوئی. اس لیے مرزائی لوگ اس سے استدلال نہیں کر سکتے. اس لیے جو اس کا وہی نامہ جس کا نام ہے تذکرہ، جس میں اس کی تمام بکواسیں جمع کی گئی ہے، اس کے اندر وہی انگریزی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، فارسی کے اندر بھی ہے، اور عربی کے اندر بھی ہے، اور پنجابی میں بھی ہے، اور بعض ایسی زبان میں بھی ہے کہ جس کا خود مرزا کو پتہ نہیں کون سی زبان میں ہے. ایسی وحیاں بھی اس کے اندر بکواں کا موجود ہے اس تذکرے کے اندر. تو یہ اس کی جھوٹا، چونکہ تمام انبیاء کی سیرت اٹھا کے دیکھ لو، کسی نبی پر متعدد زبانوں میں وحی نہیں آئی. یہ بھی کسبی مرزا کی بہت بڑی دلیل، ہر نبی پر ایک ہی زبان میں وحی آتی تھی، کسی نبی پر متعدد زبان میں وحی نہیں آئی. اور مرزا پر نازل ہونے والی وحیاں تو انواع و اقسام کی، قسم قسم کی، جات جات میں بھاگ بھاگ کی. یہ بھی اس کے کسب کی دلیل. اور حوالے سے بتاؤں، اس کی وحی میں تذکرے میں لکھا ہے، اس پر یہ وحی بھی نازل ہوئی، آئی لو یو لکھا ہوا ہے تذکرے کے اندر، یہ بھی اس پر وحی نازل ہوتی تھی کم وقت کے اوپر. اب ظاہر ہے کہ اندازہ لگا لو، جیسی زبان ویسا وحی کرنے والا، جو ان کا مائی باپ تھا وہ اسی زبان میں وحی کرے، جس زبان کے اندر وحی آ رہی ہے. تو لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، بچاؤ کے لیے کوئی آڑے نہیں آ سکتا اس کی طرف سے. یعنی نبی کے اوپر اگر کوئی غلط بات کہنے پر اللہ کی طرف سے عذاب آئے تو کوئی جو ہے اس کو بچانے کے لیے آڑے نہیں آ سکتا. دوسری سب باتیں دور کی، بیچارے کی عمر کے بارے میں خود پر جو بکواس آئی تھی وہ غلط ثابت ہوئی. لَنُحْيِيَنَّكَ حَيَاةً طَيِّبَةً 80 سَنَةً أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ، یہ وہی اتری تھی اس کے اوپر، تو وہ وہی بھی جھوٹی ثابت ہوئی. اس لیے کہ 1939 میں پیدا ہوا اور 1839 میں پیدا ہوا اور 1908 میں جہنم میں گیا، جن لوگ کتنے سال کی عمر ہوئی، تو یہ وہی بات ہی ہو گئی نا. لَنُحْيِيَنَّكَ حَيَاةً طَيِّبَةً 80 سَنَةً أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ، یہ ہے تذکرے کی عبارت. تو فما منکم من احد عنہ حاجزین، اور ایسی اس کی عربی کی بلاغت کو تم پڑھو نا تو ابو زید سرودی فرما جائے، ایسی اس کی عربی ہے. یعنی کہ نہوا اور سرف کے ائمہ کی ارواح قبر میں جو ہے تڑپتی ہے. ایسی جو ہے ٹوٹ پھانگ توڑ پھانگ والی عربی, ایسی اردو, ایسی پنجابی, ایسی انگریزی, جس میں کوئی سواد نہیں, ایسے سب بکواس ہے اس میں تذکرے کے اندر. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ, اور یقیناً یہ قرآن مجید تو نصیحت نامہ ہے تقویٰ والوں کے لیے. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ, اور یقیناً ہم یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ تم میں سے لوگوں قرآن کو جھٹلانے والے بھی ہیں اور بہت سارے قرآن کی تصدیق کرنے والے بھی ہیں. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ, اور یہ قرآن تو کافروں کے لیے بڑا حسرت کا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ آخرت کے اندر نیک لوگوں کا ثواب اور جنت دیکھیں گے اور کافروں کا جھٹلانے والوں کا عذاب دیکھیں گے تو اس وقت یہ قرآن ان کے لیے حسرت بنے گا. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ, اور یقیناً یہ قرآن تو سراسر حق کلام ہے. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ, تو آپ اپنے رب کے نام کی تسبیح پڑھیے جو رب تعالی شانہ بڑے عظمت والے ہیں. کسی کو رکوع کے اندر رکھنے کا حکم دیا گیا سبحان ربی العظیم, اس جملے کو جی فرعون ومن قبلہ, یہ فتحے والی قرات ہے اور قبل کے معنی بھی آگے کے ہی آتے ہیں, اور آگے اور سامنے مراد ہے وہی اس کا لشکر اور اس کے متبعین. جی